شب جمعه شب رحمت امام زمان علیه السلام تشریف آوری کے لیے ظهور کے لیے صحت و سلامتی کے لیے مواصل بلند صحاب
اللهم صل على محمد و آل محمد
اب تمام اولی مومنات کہ یہاں پر آنا دعا میں عبادت میں مجلس میں ذکر خدا میں شرکت کو پروردگار قبول فرمائے
آمین
اور اس سلام اضافه کے لیے باواصل بلند صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد
شهدای کربلا و سرای کربلا چهار معصومین علیهم السلام کی ارواح طیبہ کی تشریف آوری کے لیے صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد
خصوصا حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے رزق میں اضافے کے لیے حاجات کی برآوری کے لیے طول عمر کے لیے باواسطہ بلند صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی تاق الیقین. ہم نے گزشتہ جمعرات کو اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی کہ جس میں پروردگار اپنے پاک کتاب میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ. وَاعْبُدْ یعنی اللہ کی عبادت کرو. اب عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں. انسان قرآن پڑھے تو عبادت ہے, محمد والے محمد کا ذکر کرے تو بھی عبادت ہے, خود اللہ کے مختلف ناموں کو یاد کرے, پکارے, زبان پہ لے آئے, دل میں لے آئے, یا ان کے بارے میں فکر کرے تو بھی عبادت ہے. اس کے علاوہ انسان اگر کسی یتیم کی, غریب کی, فقیر کی, بیمار کی, مسکین کی, مسافر کی مدد کرتا ہے تو بھی عبادت ہے, صدقہ دیتا ہے تو بھی عبادت ہے, زکات دیتا ہے تو بھی عبادت ہے, خمس دیتا ہے تو بھی عبادت ہے, حج کرتا ہے تو بھی عبادت ہے, جہاد کرتا ہے تو بھی عبادت ہے, اللہ اور اہل بیت کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے تو بھی عبادت ہے, اللہ اور اہل بیت کے دوستوں سے محبت کرتا ہے تو بھی عبادت ہے. اب عبادت بہت ساری اقسام کی ہے, لیکن جو چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ بے شک کام کرو لیکن جو بھی عبادت کرو وہ مقام یقین پر پہنچ کے کرو. صلوات پڑھیں
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد,
یعنی وہ عبادت کہ جو شک ہے انسان کو, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط, پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, تو جب انسان خود مشکوک ہوتا ہے تو وہ عبادت و قبول بھی نہیں ہوتی. تو انسان جس طرح اپنے مقام میں یقین کو بلند کرتا جاتا ہے, پختہ کرتا جاتا ہے, پرفیکٹ کرتا ہے اپنے سرٹینٹی کے لیول کو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ کا حکم ہے, اللہ اسے سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, قبول کر رہا ہے اور اس کو عطا کر رہا ہے, تو اس حال میں, یقین کی حالت میں انسان جب اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے درجہ قبولیت بھی عطا فرماتا ہے. تو پروردگار کا بھی یہی حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ, کہ اللہ کی عبادت کرو. یا تو یہی ہے کہ اتنی عبادت کرتے رہو, اتنی عبادت کرتے رہو کہ تم مقام یقین تک پہنچ جاؤ, کیونکہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو یقین کے ساتھ, یعنی مطلوب یہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اگر اس کا یقین اللہ پر, اللہ کے فرامین پر, اللہ کی کائنات پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسلام میں, قرآن میں, اہل بیت کے ذریعے فرمایا ہے تو جو کچھ ہم اپنی میٹیریلسٹک آنکھوں کے ذریعے دیکھ چکے ہیں یا علم کے مطابق جان چکے ہیں شاید وہ 1% بھی نہیں ہے, باقی سب انسین ورڈ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ انسین ورڈ دیکھی نہیں جا سکتی, دیکھی جا سکتی ہے لیکن شاید ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. مثلاً یہی دنیا جو کچھ آج جانتی ہے, ایک سینچری پہلے چلے جائیں تو دنیا اس کا جو آج علم رکھتی ہے, ٹیکنالوجی رکھتی ہے, شاید اس کا آدھا بھی نہیں رکھتی تھی. ہزار ہاں سال کی انسان کی محنت ایک طرف, اور یہ آخری صدی کی انسان کی ماڈرن ڈیولپمنٹ اور پروگرس اور نالج اور یقین. ظاہر ہے کہ انسان جو چیز دیکھتا جاتا ہے اس پہ یقین ہوتا جاتا ہے. تو یہ پروگرس اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو ممکن ہے بہت جلد انسان اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات کو بہت زیادہ جان سکے. جو چیز آج ہمارے لیے غائب ہے, انسین ہے, کل کو وہی ہمارے لیے ظاہر ہو جائے گی. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے, اللہ کی ریاضت کے ذریعے. مثلاً سائنٹسٹ بھی کیا کرتے ہیں, بار بار ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں. عبادت میں بھی یہی ہوتا ہے, ذکر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر مومن جو ہے ہر روز کچھ منٹ بیٹھ کر فکر کر اللہ کے بارے میں, اللہ کے اسماء کے بارے میں, اللہ کی کائنات کے بارے میں. اب سائنٹسٹ بھی جو ریسرچ کرتے ہیں, نئی نئی چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں, ان کا ہر وقت یہی سوچ میں رہتے ہیں. اب جو سوچتے ہیں وہ بھی عبادت ہے, اور اس سوچ کو جو عملی جامہ پہناتے ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے تو وہ بھی عبادت ہے. تا وقت کہ وہ ایسا علم کہ جو انسان یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میں ایسے ہتھیار بناؤں گا کہ جس سے انسانوں کو یا مسلمانوں کو ماروں گا, اب چونکہ سوچ ہی غلط ہے لہذا یہ علم اور اس علم کا جو پروڈکٹ ہے وہ بھی گناہ. ادروائز وہ تمام لوگ کہ جو ریسرچ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, اور ہر وقت اللہ کی عطا کی ہوئی اس بڑی کائنات کے بارے میں غور و فکر کر کے, علم حاصل کر کے, ٹیکنالوجی بنا کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, تو ہر ایک شخص کا جو اس فیلڈ میں ہے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے. اب وہ جو بھی سائنٹسٹ ہیں, اب جب وہ ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے خود دیکھ لیتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, یا مختلف انسٹرومنٹ اکوپمنٹس کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں, اب جب ان کا یقین ہے, وہ عام ان پڑھ آدمی کے یقین سے بہت بلند یقین ہے. اسی طرح اذکار میں بھی یہی ہے, عبادات میں بھی یہی ہے کہ پروردگار ان بہت سارے سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے بغیر بھی یہ ان سین ورلڈ دکھا دیتا ہے. اب حضرت علی علیہ السلام جو فرماتے تھے سلونی قبل ان تک, میرے جانے سے پہلے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. اب اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی, جو ٹیکنالوجی تھی وہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا. اب اللہ کا علم دیا ہوا آصف ابن برخیا کے پاس, حضرت سلمان کے وزیر کے پاس, 73 فیکلٹی میں سے صرف ایک فیکلٹی کا نالج تھا, تو جس نے پلک جھپکتے میں ہزاروں میل دور کا محل اور تخت حضرت سلمان کے آگے رکھ دیا. اب خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان 73 فیکلٹیز آف نالج میں سے اللہ نے 72 کا نالج محمد و آل محمد کو عطا کر دیا ہے. اب جب اتنا علم ہو تو پھر جچتا بھی ہے کہ وہ علی فرمائے لو کاشف الغطاء لمزدد تو یقینا, اگر تمام کے تمام حجابات اور بیریئر کائنات کے علی کی نگاہوں سے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہ چیزیں جو لوگوں کے نزدیک حجابات ہیں یا پردے یا جہالت ہے, وہ لوگ نہیں جانتے, لیکن علی دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے. تو اب جب اس انداز کا, اس سطح کا علم ہو تو اس علی کے یقین کا کیا مقام ہوگا؟ تو ہم سب سے بھی جو چیز مطلوب ہے وہ یہی ہے. اب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کائنات کی سیر کی ہے, لیکن اس وقت نہ ایئر کرافٹ تھے، نہ جیٹ تھے، نہ یہ ٹیکنالوجی تھی. ظاہراً ایک وسیلہ تھا جسے کہتے ہیں براق، یعنی بجلی کی طرح کی کوئی چیز، ٹھیک ہے. اب وہ وسیلہ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو کائنات کی سیر کرائی. اب یہ تو ہے، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی سیر کی تو یقیناً ہر چیز کے بارے میں ان کے علم میں پہلے بھی علم تھا، مزید اضافہ ہوا. اب جب اضافہ ہوا تو اس علم کے ساتھ، اس آبزرویشن کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ، جو مقام یقین حضرت محمد مصطفیٰ کا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معراج اپنے محبوب کو خدا نے کرایا. اب اسی طرح کا ایک اور معراج حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت سلیمان فارسی کو کرایا. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے، انشاءاللہ 6 تاریخ کو جو ریحان جعفری صاحب کے گھر مجلس ہوگی تو اس میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کس طرح علی مرتضیٰ نے حضرت سلمان فارسی کو کائنات کی سیر کرائی. صلوات پڑھیں.
اللہم صلی اللہ علیہ محمد.
لیکن مقصد کیا ہے اس بات کرنے کا کہ ہمیں اپنے یقین میں اضافہ کرنا ہے. اس کائنات میں رہتے ہوئے جو بھی قدم اٹھائیں، جو بھی بات کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، جو بھی فکر کریں، وہ پاک ہو، وہ طاہر ہو، وہ حق ہو، وہ سچ ہو اور مقام یقین پہ ہو. تو جب انسان یقین کی حالت میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو کائنات کی عبادت ایک طرف، یقین کی حالت میں کی ہوئی چھوٹی سی عبادت ایک طرف. وہ ضربہ جو علی مرتضیٰ نے جنگ خندق کے اندر عمر ابن عبد الوہاب پہ ایک ضربہ چلائی شمشیر کی، ذوالفقار کی، چونکہ مقام یقین پر فائز ہو کے علی نے وہ ضربہ چلائی تھی، لہذا رسول اللہ نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین. علی کو یقین تھا کہ علی کی تلوار چل رہی ہے تو دشمن خدا پر، علی کا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو دشمن خدا پر، اور خدا دیکھ رہا ہے، اور یہی وہ وار ہے، یہی وہ ذوالفقار ہے کہ جس نے اسلام کو بچانا ہے اور کائنات میں پھیلانا ہے. اب یقین کی حالت میں جو تلوار چلائے گی وہ کائنات کی عبادت سے افضل بن جاتی ہے. لہذا علی کے ماننے والوں کے حوالے سے ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس مقام یقین کو پرفیکٹ بنائیں، بہترین سے بہترین بنائیں، کامل سے اکمل بنائیں. لیکن ہماری جو، کیونکہ پروردگار ہی فرماتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرو یقین کی حالت میں، یا عبادت کے ذریعے مقام یقین تک پہنچو، اور ویسے بھی جو بھی کام کرتے یقین کی حالت میں کرو. لیکن ایک جو فارمل عبادت ہے وَعْبُدْ، فارمل عبادت جو مسلمانوں اور مومنوں کے لیے، وہ 5 وقت کی نماز ہے جو واجب کی گئی ہے. صلوات پڑھی.
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.
تو یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ مومن جب اپنے خالق سے ہم کلام، اور نماز یعنی اللہ سے گفتگو کرو، اللہ کے ساتھ میٹنگ کرو. تو یہ جو 5 times a day، یہ جو اللہ کے ساتھ ہماری اپوائنٹمنٹ یا میٹنگ یا کنورسیشن یا گفتگو یا معراج، الصلاۃ معراج المومن، اب اس معراج کو کرنے کے بعد رسول اللہ کہاں پہنچے؟ عرش خدا تک، یا خدا تک. تو نماز میں بھی آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ خدا تک. بات ایک ہی ہے، لیکن پہنچے گا وہی جسے یقین ہوگا، جس کا خلوص ہوگا، جس کا تقویٰ ہوگا، جس کا علم ہوگا. اب مقصد یہی ہے کہ ہم نے خدا تک پہنچنا ہے، اور خدا تک پہنچنے کی سیڑھی جو عبادت ہے، اور عبادت کی ایک فارمل جو ٹائپ یا وہ قسم ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اب نماز میں بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو
تو یقین کے ساتھ کھڑے ہو کہ تم اپنے اللہ سے ہم کلام ہو، تم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تمہارا اللہ تمہیں سن رہا ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا جواب بھی تم پا رہے ہو۔ تو اگر یقین کے ساتھ کرو گے اور تمام کائنات کو چھوڑ کر، کیونکہ اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی جو اس کا محبوب بن جائے وہ اس کے غیر کی پھر سوچ بھی نہیں لے آئے، پھر اس کا نام بھی نہیں لے آئے، اور یہ جو دنیا ہے اور دنیا کی محبت، ارتھ ایک پلانٹ کے طور پہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی دشمن نہیں ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ سوچ، ہر وہ گھر، ہر وہ مال، ہر وہ اولاد، کہ جو خوبصورت جملہ ہے، یہ نظر ضیاء نے بھی پڑھا تھا اور کتاب دعا کی کتابوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ وہ اولاد عطا کر، وہ گھر عطا کر جو مجلس شبیر کے لیے ہو، اور وہ اولاد عطا کر جو ذکر محمد و آل محمد اور خدا کے لیے ہو۔ تو اگر ہر چیز خدا کے لیے ہے وہ خدا کی غیر نہیں ہے، لیکن ہر وہ چیز ہے وہ اللہ کی مخلوق، لیکن جو چاہے ابلیس ہو یا کوئی اور ہو جو کسی کو اللہ سے جدا کرتا ہے، دور کرتا ہے، وہ خدا کی غیر بن جاتی ہے اور خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم کلام ہوتے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کے وقت، کوئی بھی شخص اگر اس کے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے، سوچ رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر یقین کی ضرورت ہے کہ جب ظاہر ہے کہ میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے غیر کے بارے میں سوچ رکھوں گا، ہر چیز اللہ کی غیر، نماز کی حالت میں صرف اللہ ہی اللہ ہے اور اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اسی کے بارے میں توجہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ہر چیز اللہ کی غیر ہے اس وقت، تو اس حال میں اگر انسان کو یقین ہو تو نماز قبول ہے، نماز معراج ہے۔ اگر انسان کو یقین نہ ہو تو پھر وہ نماز وبال جان ہے، منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ بعض لوگ 60-60 سال نمازیں پڑھیں گے، ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، بعض کی آدھی ہوگی، بعض کی 1/4 ہوگی، بعض کی 1/3 ہوگی۔ یعنی وہ جو 4 رکعت میں سے 1 رکعت آپ نے یقین کے ساتھ پڑھی، توجہ کے ساتھ پڑھی، خدا اس کو اٹھا لیتا ہے، جو باقی ہے خدا اسے واپس کر دیتا ہے کہ یہ میری نہیں، یہ میرے غیر کی، جس کے بارے میں تو سوچ رہا تھا۔ کیونکہ سوچتا ہے انسان کس کے لیے، جس کی محبت میں غرق ہو۔ تو جس چیز کو انسان کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ تو اگر انسان کی کامل اور اکمل خالص ساری کی ساری محبت اور علم اور یقین خدا کے لیے ہو تو ناممکن ہے انسان نماز پڑھتے ہوئے کسی اور کے بارے میں خیال کرے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی جب عبادت کریں تو وہ یقین کی حالت میں کریں۔ لیکن بہرحال ہم انسان اس دنیا میں رہتے ہیں تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یا ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان آہستہ آہستہ چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے، یا بعض لوگوں کے میموری کا بھی لاس ہو جاتا ہے، اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو مختلف فیکٹرز ہیں کہ انسان یقین اس کو نہ ہو کہ اس نے پہلی رکعت پڑھی ہے، دوسری پڑھی ہے، تیسری پڑھی ہے، چوتھی پڑھی ہے، رکوع کیا یا نہیں کیا، سجدہ کیا یا نہیں کیا، تو یہ شک ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ عبادت انسان یقین کے ساتھ کرے، توجہ کے ساتھ کرے، اور یہ شک والی بات نہ ہو۔ لیکن اگر ہو تو اسلام چونکہ ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے اور لوگوں کے جو بھی عام زندگی کے جو مسائل مشکلات ہیں ان کا حل بتاتا ہے، تو اسلام نے یہاں بھی اگر کسی کو نماز کی حالت میں شک ہوتا ہے تو اس کا سالوشن بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کو نماز کی حالت میں شک ہے، کون سا شک ہے اور اس کی کیا ریمیڈی ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس کا کیا سالوشن۔ صلوات پڑھی،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تو ٹوٹل جو ڈیفرنٹ قسم کے شک شبہات نماز میں ہو سکتے ہیں وہ 23 ہے۔ 6 ایسے ہیں کہ اگر آپ کو وہ شک ہیں تو ان شک کو اگنور کریں، اس کو امپورٹنس نہ دیں. چھ شک ایسے ہیں کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک شک ہے تو اس شک کو ریجیکٹ کر دیں، کیونکہ اللہ یقین چاہتا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ جو بھی عبادت کریں تھوڑی کریں لیکن یقین کے ساتھ کریں. اور پھر دوسری بات بھی دیکھا کریں، جب انسان وضو کر کے مصلی عبادت پہ آ جاتا ہے، اب اگر ریئلسٹک آدمی ہو تو انسان سوچے چاہے میں توجہ کروں یا نہ کروں، چار رکعت نماز میں جو ٹائم لگے گا اللہ کی طرف توجہ کروں تب بھی وہی ٹائم لگے گا، اور اپنے بزنس کی طرف توجہ کروں ٹائم تو وہی میں دے رہا ہوں، اللہ کو ٹائم تو دے رہا ہوں، لیکن یہ ٹائم جو دے رہا ہوں یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے جو اللہ کو دے رہا ہوں. تو کیوں نہ انسان ریئلسٹک بنے، ٹائم تو گیا تو کیوں نہ اس ٹائم سے بھرپور فائدہ انسان اٹھائے کہ وہی دو منٹ یا چار منٹ جو میں دے رہا ہوں اور ہر حال میں دے رہا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو کنٹرول کروں اس لمحے میں کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوں اور میری پوری کی پوری توجہ اس خدا کی طرف ہو کہ جس کے حضور میں میں پیش ہوا ہوں. حتیٰ کہ یہاں دنیا میں بھی آپ میاں بیوی آپس میں بات کریں، ایک بات کر رہا ہوں دوسرا منہ پھیر لے تو دوسرے کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات یعنی توجہ نہیں دیتے نا، ظاہری ایکٹنگ انسان کان سے سن بھی رہا ہو پھر بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ فیس ٹو فیس، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو تو تب بات کریں گے. تو وہ خالق کہ جس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، جس کی ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے ہمارے اوپر آتا ہے رحمتیں ہیں برکتیں ہیں، تو اس خدا کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جس کو ہر چیز کا علم بھی ہوتا ہے، یہ تو ہمارا بھولا پن ہے نا کہ چلو ہم نے نماز پڑھ لی اور اللہ میاں کے ساتھ بھی چیٹنگ کر لی، ہم یہی سمجھتے ہیں ہم نے تو پکی اچھی کامل پرفیکٹ نماز پڑھ لی ہے، جبکہ ہمارے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نماز کی طرف نہیں ہوتا. تو اللہ تو جانتا ہے، اس کو ہم چیٹ نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ہمیں کرنی چاہیے اس کو امپروو کرنے کی.
دولت کے بارے سمجھ نماز کے دوران
وہی نا، بزنس ہے، دولت ہے، مال ہے، مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، انسان سوچتا ہے. تو ریئلسٹک ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جب انسان نے جو نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے، لیکن جو پڑھتے ہیں اب انہوں نے وضو بھی کر لیا، مصلی پہ بھی آ گئے، اب ٹائم تو وہی دے رہے ہیں، تو کیوں نہ وہی ٹائم کے جو بغیر توجہ کے، کیونکہ اس وقت انسان اگر اپنے بزنس کے بارے میں پلاننگ بھی کرے تو صحیح پلاننگ نہیں ہوگی، کیونکہ توجہ نہیں ہے نا، ادھر ہے نہ ادھر ہے. تو اس لیے انسان کو ہر کام کو اس کے پراپر ٹائم پہ کرے اور پوری توجہ کے ساتھ کرے. تو نماز کا جو وقت ہے اور کھڑا ہو گیا نماز کے لیے انسان، اس وقت اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جس کے حضور میں کھڑا ہوں، اگر کوئی مال آنا ہے تو وہ نماز کے بعد مجھے ضرور عطا کرے گا، اور اگر کوئی شیطانی اور حرام مال آنا ہے تو ممکن ہے اسی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ بچا لے گا اسے. تو وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ہم نے بچپن میں تو جانتے نہیں تھے عبادت دعا کیسے کریں، بغیر مانگے وہ جو عطا کرتا ہے، جب بچہ بول نہیں سکتا اور وہ اس کے رزق کا اہتمام کر دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتے تو خدا اس کو چھوڑ دے گا، لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے عقل دی ہے، تجھے علم دیا، تجھے شعور دیا ہے، اب تو عاقل بن کے دکھا، باشعور بن کے دکھا، اور اس طرح عبادت کر جس طرح میں چاہتا ہوں، باقی دنیا کی ہر چیز تجھے مل جائے گی. اور وہ تمام لوگ مثلا دیکھیں نا، حضرت علیہ السلام کا لائف سٹائل تھا، اپنے لیے جو ہے وہ خشک روٹی کھاتے تھے، وہ سوکھی روٹی کھاتے تھے، ان کا لباس بہت سادہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ پوری جو اس وقت کی اسٹیٹ تھی اس کے مالک بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف مال، حکومت، اختیارات، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ان کا لائف سٹائل تھا. تو انسان جب یقین کی حالت میں ہو تو پھر خدا کائنات کی کنجیاں خزانے دے دیتا ہے، اور اس وقت جب انسان خدا کو پا لیتا ہے تو پھر دنیا اس کے لیے حقیر ہو جاتی. یہی وجہ حضرت علیہ السلام نے بار بار فرمایا میں نے دنیا کو طلاق دی. عبداللہ ابن عباس کو جنگے جمل کے موقع پر جاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو کہ یہ جو میں جوتی کو ٹانکے لگا رہا ہوں اس کی کیا ویلیو ہے؟ ان کا مولا کچھ بھی نہیں. تو کہا یہ جو تمہاری حکومت اور خلافت ہے جس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں اس کی ویلیو علی کے نزدیک اس جفتی سے بھی کم تر ہے، لیکن میں نے قبول اس لیے کی ہے کہ وہ مظلوموں کو ساتھ دے سکوں اور ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ لے سکوں۔ تو بات یہ ہے کہ یقین جب ہو جاتے تو خدا کائنات کی خزانوں کے دروازے اور کنجیاں دے دیتا ہے مومن کو۔ لیکن بہرحال وہ تو دور کی بات ہے، ہمیں کم از کم وہی جو 20-25 منٹ ہم ہر روز نماز کے لیے دیتے ہیں، دیتے تو ہر حال میں ہیں، تو کیوں نہ اس کو پرفیکٹ کر لیں، اپنی توجہ کو خدا کے لیے کریں۔ اب جب توجہ ہوگی تو شک نہیں ہوگا، شک پڑتا ہی تب ہے جب نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی یا توجہ ڈائیورٹ کسی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اب مثلاً عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، بچے چیخ چلا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ممکن ہے توجہ ڈائیورٹ ہو جائے، یا جماعت ہو رہی ہے تو کسی نے آ کے آواز دی یا کوئی شور ہوا تو ممکن ہے توجہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ تو مختلف فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی کنسنٹریشن نہیں رہتی، توجہ نہیں رہتی، یا ایج کے ساتھ یا میموری لاس کے ساتھ۔ تو بہرحال پریکٹیکلی اسلام نے اس کا سولوشن دیا ہے۔ تو 23 جو ہے ڈاؤٹس، پہلی بات تو یہ کہ ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے عبادت میں، اگر کوئی ہو تو ان 23 میں سے 6 ڈاؤٹس ایسے ہیں کہ جس کو آپ پذیرائی نہ کریں، ایکسپٹ نہ کریں، ریجیکٹ کر دیں، اگنور کر دیں۔ یعنی خدا یہاں بھی یہی چاہتا ہے کہ یقین کی حالت میں اپنی عبادت کریں۔ 6 ایسے کہ جن کو اگنور کر دیں، 8 ایسے ہیں کہ جو آپ کو اگر شک ہو گیا تو آپ کی نماز ہی باطل ہے، نماز دوبارہ شروع کریں۔ 6 شک ایسے ہیں کہ اگر شک ہوا ہے تو اس کو اہمیت نہ دے۔ 8 شک ایسے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو پھر آپ کی نماز باطل ہے، اور یہ زیادہ تر 2 رکعت اور 3 رکعت والی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو 8 شک ہیں، یہ اگر دوسری اور تیسری رکعت میں چھوٹی ہیں نا، تو اللہ یہاں تھوڑی سی اور سختی رکھتا ہے کہ تھوڑا سا 1 منٹ بھی آپ نہیں دے سکتے توجہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی ہے کہ 2 یا 3 رکعت کی نماز میں جو شک ہوتا ہے وہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ آگے جو ہے 9 شک ایسے ہیں کہ جن کا سولوشن دیا گیا ہے کہ اگر شک ہو تو پھر کون سا شک ہے اور اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس کا سولوشن کیا، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سولوشن کے طور پہ 2 چیزیں ہی ہیں، یا تو آپ کو نماز احتیاط پڑھنی ہوگی، 1 رکعت یا 2 رکعت یا کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، 1 سولوشن یہ ہے۔ دوسرا سولوشن ہے سجدہ سہو، اور بعض شک میں یہ دونوں ہی آپ کو کرنے ہوں گے۔ کچھ شک ایسے جس میں جسٹ 1 رکعت پڑھ دے نماز احتیاط۔ اب یہ جو نماز احتیاط ہے، اس کی نیت آپ زبان سے الفاظ کی صورت میں نہیں کریں گے، اپنی نماز کو ختم کر کے فوراً ہی جیسے سلام پڑھا فوراً کھڑے ہو جائیں گے، بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی وقفے کے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے آپ کو کہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، بس وہی نیت کافی ہے کہ کس شک کی وجہ سے آپ نماز احتیاط پڑھ رہے ہیں، وہی کافی ہے۔ اللہ اکبر کہیں گے اور سورہ حمد پڑھیں گے۔ عام طور پہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ حمد کے بعد 1 سورہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں نماز احتیاط میں 2 سورہ نہیں پڑھنی، اور بالجہر بھی نہیں پڑھنی، آواز کے ساتھ بھی یہ نماز نہیں پڑھنی۔ باقی رکوع اور سجود اور تشہد باقی جیسے ویسے عام نماز میں کرتے ہیں ویسے ہی ہے، اور 1 رکعت ہوگی تو 1 رکعت، 2 ہوگی تو 2 پڑھیں گے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نیت الفاظ کے ساتھ زبان پہ نہیں دہرائیں گے، دوسرا نماز خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے، تیسرا سورہ حمد کے بعد 2 سورہ نہیں پڑھیں گے، چوتھا قنوت بھی نہیں پڑھیں گے۔ باقی چیزیں وہی جو عام نماز میں آپ پڑھتے ہیں، وہ چاہے 1 رکعت ہوگی تو 1 دفعہ قیام اور رکوع کر کے پھر 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیں گے اور تشہد پڑھیں گے۔ 1 رکعت ہوگی، 2 رکعت ہوگی تو جیسے نماز فجر پڑھتے ہیں ویسے 2 سجدوں کے بعد 2 رکعت کے پھر بیٹھ جائیں گے تشہد السلام، اور اس طرح ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرا جو ہے سولوشن وہ ہے سجدہ سہو کا۔ تو سجدہ سہو جو ہے، اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو نماز میں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کے بعد ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے, آپ کھا پی بھی نہیں سکتے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کھانا کھا کے آتا ہے اور برش وغیرہ نہیں کرتا تو وہ غذا جو دانتوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے وہ منہ میں آتی ہے اور انسان اس کو نگل لیتا ہے, تو وہ بھی نماز کو باطل کر دیتی. کھانے کے ذرات جو آپ کے منہ میں ہوتے ہیں اور اگر نماز کے دوران وہ آپ نگل لیتے ہیں تو آپ کی نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ نماز میں کھانا اور پینے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح نماز میں جب آپ کھڑے ہیں تو ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے اور بات بھی نہیں کر سکتے. اب نماز میں اس لیے وہ لوگ جب دیکھیں مثلا جمعہ کا خطبہ جب ہو رہا ہو تو آتے ہوئے آپ کسی کو سلام نہ کریں, کیونکہ سلام کرنا مستحب ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی واجب پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے. خود نماز جمعہ کے جو خطبہ ہے وہ مامومین کے لیے, وہ لوگ جو امام کی ابتدا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ قبلہ رخ ہوں, توجہ کے ساتھ سنیں, کوئی بات نہ کریں, ادھر ادھر نہ دیکھیں. یعنی وہی جو نماز کی کنڈیشن ہے وہی خطبہ کی کنڈیشن ہے. بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں اور ٹیک لگا کے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب خطبہ ہو رہا ہو تو قبلہ رخ ہو, وہ لوگ جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے جا کے کسی چیئر پہ بیٹھے, لیکن منہ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے جب انسان خطبہ جمعہ سن رہا ہو. اب جب باہر والا آیا, چونکہ جو بیٹھے ہیں ان کی کنڈیشن وہی نماز والی کنڈیشن ہے, اب باہر والا آیا سلام کرتا ہے, اب جواب نہیں دیتے تو لوگ گنہگار ہوں گے. لیکن اگر نماز میں آپ نے اگر وہ کہہ دے تو وہ ایک اضافی کلمہ آپ کہتے ہیں اور وہ ترتیب بھی سورہ کی ممکن ہے, سورہ پڑھنے اس کے بیچ میں آپ جواب دیتے ہیں تو وہ ترتیب بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے اگر نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے یا نماز کی حالت میں جماعت کی حالت میں ہے تو اس وقت کوئی آتا ہے تو سلام نہ کرے. دوسرا البتہ یہی ہے کہ سلام کرنے والے کا ایک شخص پورے اجتماع میں کوئی جواب دے دیتا تو وہ کافی ہے, ہر شخص پر بھی پھر واجب نہیں ہوتا. جس طرح نماز جنازہ ہے ایک واجب عینی ہوتا جو ہر شخص پر کرنا واجب ہوتا ہے, تو نماز جنازہ اور دوسرا یہ سلام کا جو جواب دینا ہے یہ واجب کفایہ. ایک اگر کوئی آپ کے 100 آدمی بیٹھے ہیں تو 100 میں سے یا پوری فیملی اس میں سے ایک چلا جاتا ہے نماز جنازہ اٹینڈ کر لیتا ہے تو پوری فیملی کی طرف سے وہ واجب پورا ہو گیا, بہتر ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں. لیکن اگر ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو باقی گنہگار نہیں. اسی طرح سلام بھی یہی ہے کہ اگر اس اجتماع میں جو لوگ بیٹھے ہیں ایک نے جواب دے دیا تو باقی گنہگار نہیں ہے, وہ واجب جو تھا وہ ایک بھی اگر عمل کر لیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. سلوات پڑھ.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
بہرحال یہ دو ہیں سولوشن, نماز احتیاط اور سجدہ سہو. اب جو آخری شک ہیں وہ 9 قسم کے شک ہیں. یہ شک ہے 4 رکعت نماز کے لیے, مثلا نماز ظہر, نماز عصر اور نماز عشاء. تو اس میں جو ہے یہ 9 شک ایسے ہیں کہ اگر شک ہوتا ہے تو اس صورت میں اس شک کا سالوشن کے طور پہ آپ یا نماز احتیاط پڑھیں گے یا سجدہ صاف کریں گے. تو ایک مرتبہ پھر اس کو خلاصہ کر دوں کہ ٹوٹل ڈاؤٹ جو ہے وہ 23 ہے, اس میں سے 6 شک ایسے ہیں کہ اس کو آپ اگنور کر دیں, 8 شک ایسے ہیں کہ جو آپ کی نماز کو باطل کر دیتے ہیں, اور 9 شک ایسے ہیں کہ جو آپ کو اس کا سالوشن بتایا گیا کہ اگر شک ہو تو پھر آپ کیا کریں. صلوات پڑھیے.
اللہم صلی اللہ محمد و آل
محمد. اب یہ تھوڑا سا اگر آپ تھک گئے ہیں تو باقی انشاءاللہ کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ کل جمعے میں کریں گے اور کچھ اگلی جمعرات کو کریں گے, لیکن کوشش کریں کہ یہ چیزیں یاد بھی کر لیں اور سیکھ بھی لیں. صرف یہ ہے کہ جو پہلے 6 شک ہیں جن کو اگنور کرنا چاہیے وہ آسان ہے, یاد رکھنا بھی آسان ہے. تو پہلا یہی ہے کہ آپ کو مثلا شک اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے نماز کمپلیٹ کر لی, 2 رکعت نماز تھی آپ نے پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے پتہ نہیں میں نے ایک سجدہ کیا, 2 یا میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں, یا قنوت پڑھی تھی یا نہیں, کیونکہ نماز ہو گئی کمپلیٹ. لہذا اب اس شک کو امپورٹنس نہیں دے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نماز مغرب شروع کر لی, نماز کے دوران آپ کو شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے عصر پڑھی ہے یا نہیں. اب چونکہ اس نماز کا وقت گزر گیا ہے, مغرب تبھی پڑھیں گے جب عصر کا وقت گزر جائے گا, چونکہ اس نماز کا وقت گزر گیا ہے تو اب نماز کی حالت میں اس شک کو امپورٹنس نہیں دے. بعد میں سوچ لیجئے گا اگر نہیں پڑھی تو قضا پڑھ دیں, لیکن وہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو خراب نہیں کریں. تو یہ دوسری بات ہوگی. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر شک ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے پہلے آپ سجدہ کر رہے ہیں, سجدہ میں شک ہوتا ہے کہ آپ نے رکوع کیا یا نہیں کیا, یا آپ تشہد پڑھ رہے ہیں اور آپ کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایک سجدہ کیا یا دو سجدے کے. اب تشہد کی حالت میں سجدے کے بارے میں شک, تو وہ ایونٹ گزر گیا ہے, یعنی سجدے والا ایونٹ گزر گیا ہے. تو اب جو گزر گیا ہے اس کے بعد شک ہوا ہے تو اس لیے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. پہلی بات کیا ہے کہ جب آپ نے نماز کمپلیٹ کر لی پھر شک ہوتا ہے تو اہمیت نہ دیں. دوسرا, آپ نے کوئی رکن نماز کمپلیٹ کر لیا اور دوسرے کو شروع کر دیا اور آپ کو اس سے پہلے والے یا اس سے پہلے والے کے بارے میں شک ہوتا ہے میں نے کیا یا نہیں کیا, کم کیا یا زیادہ کیا, تو تب بھی اس کو اہمیت نہ دیں. تیسرا یہ کہ جب آپ نے اگلے وقت کی نماز شروع کر دی تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے والی مثلا مغرب کی شروع کر دی, آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں عصر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, تو اس کو بھی اس وقت آپ اہمیت نہ دیں. اس کے بعد جو چوتھی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کی جس کو بہت زیادہ شک ہوتا ہے, مثلا بعض لوگ کثیر و شک ہوتے ہیں, ہر وقت شک ہوتا ہے, مثلا وضو کر لیتے ہیں پھر بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں میں نے صحیح دھویا یا نہیں دھویا, پھر دھونا شروع کر دیتے ہیں, یعنی میڈیکل پرابلم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جس کو بہت زیادہ شک ہوتا ہے تو وہ اپنے اس شک کو اہمیت پر نہ دے, کیونکہ اس کی عادت بن جاتی شک کرنا, اور اسلام نہیں چاہتا کہ لوگوں کی زندگی کو مشکل بنائے. بس ٹھیک ہے وضو کر لیے کر لیے, بس کافی ہے, وہی نماز پڑھ لیا وہی کافی ہے. تو یہ چوتھی کنڈیشن, جس کو بہت زیادہ شک ہوتا ہے وہ بھی اپنے شک کو اہمیت نہ دے. پانچویں کنڈیشن یہ ہے کہ انسان نماز جماعت پڑھ رہا ہے, اب امام اگر بھول گیا تو وہ مامومین کے یقین پر عمل کر سکتا ہے, اور اسی طرح پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی اگر بھول جاتے ہیں تو وہ اپنے امام یا مقتدا کے یقین پر بھروسہ کر سکتے ہیں. یعنی بعض اوقات نماز جماعت میں عام طور پہ نماز جماعت میں لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی, امام ہے پڑھ رہا ہے تو بس آپ کے ساتھ اٹھنا ہے بیٹھنا ہے, تو اس حال میں تو اگر امام یقین کی حالت میں ہے تو انسان ان کے یقین پر عمل کرے گا, یا امام بعض اوقات بھول جاتا ہے تو پھر جو ہے پیچھے سے لوگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مثلا ابھی ہم نے ایک سجدہ کیا دو کیے, تو کوئی نہ کوئی اشارہ ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں یہ ایک دوسرے کے یقین پر عمل کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو بھول جاتے ہیں یا ایج زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی بہت زیادہ جن کو شک ہوتا ہے یا ایج زیادہ ہوتا ہے, تو ان کے لیے بہترین ریمیڈی یہی ہے کہ وہ نماز جماعت میں آ جائیں تاکہ ان کو وہ شک والا مسئلہ بھی حل ہو جائے. اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر مستحب نماز میں کسی کو شک ہوتا ہے تو اس کو بھی اگنور کر دیں, شک ہے جیسی پڑھ لیا پڑھ لیا, اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو ہے نماز احتیاط, یہ سجدہ سہو, یہ جو کچھ بھی ہے آپ نے یہ دوبارہ نماز پڑھنا یہ واجب نماز کے لیے. آپ نے صبح کی جو ہے نافلہ نماز پڑھی یا مغرب کی نافلہ نماز پڑھی آپ کو شک ہوا تو آپ اس کو اہمیت نہ دیں, اس نماز کو جو آپ سوچ رہے ہیں اسی انداز میں کمپلیٹ کر لیں. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جب شک ہوتا ہے تو انسان تھوڑا سا خود اینالائز کرے, مثلا مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے, تو تھوڑا سا میں خود سوچوں کہ اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تشہد میں اس کا مطلب ہے کہ تیسری ہے, تو میں نے اپنے شک کو خود یقین میں بدل لیا ایک دلیل کے ساتھ, ایک گواہی کے ساتھ. یا شک ہوتا ہے کہ مثلا یہ میرے جو ہے اب دوسری ہے یا تیسری رکعت ہے, تو عام طور پہ ہم دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں, تو انسان اگر قنوت پڑھی ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں نے قنوت پڑھی ہے تو وہ دوسری رکعت تھی. تو اس طرح جو ہے انسان بعض چیزوں کو خود بھی تھوڑا سا سلو کر کے نماز کو انسان سوچے تو تو اپنے آپ کو اپنی نماز کو انالائز کر کے انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ کون سی رکعت ہے یا کون سی سچویشن میں ہے, تو خود بھی انسان اپنی ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بہرحال بعض سجدہ گاہیں بھی آج کل ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جس پہ آپ نے کتنے سجدے کیے ہیں یا کتنی رکعتیں وہ بھی لکھی ہوئی آ جاتی ہیں. یا پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو تو وہ مثلا چار چیزیں مثلا اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. پہلی رکعت جب کمپلیٹ کر لیے کو الگ کر دیا, دوسری کر لی تو دوسری کو الگ کر لیا, تیسری کر لی تو تیسری کو الگ کر لیا. تو اس طرح بھی انسان جو ہے وہ اپنے شک کو یقین میں بدل سکتا ہے. تو انشاءاللہ باقی جو ہے کچھ کل جمعہ کے خطبے میں ہوں گے, اور اس کے علاوہ اگلے جمعرات کو اس کو ریوائز کر کے پھر کمپلیٹ بھی کریں گے. سوال پر تو یہ چھ چیزیں آسان سی ہیں. اگر مستحب یا نافلہ نماز ہے تو اہمیت نہ دو, اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تو اپنے شک کو اہمیت نہ دو, آپ کثیر و شک ہیں تو تب بھی اپنے شک کو اہمیت نہ دو, نماز ختم ہو گئی ہے پھر شک ہوا ہے تو اہمیت نہ دو, رکوع کرنے کے بعد آپ کو شک پڑا ہے رکوع کیا تھا یا نہیں تو تب بھی اس کو اہمیت نہ دو, یا نماز کا وقت گزر چکا ہے دوسری نماز آپ شروع کر چکے ہیں اور پھر شک ہے کہ پتہ نہیں وہ پڑھی تھی یا نہیں, تو ان شکوں کو آپ اہمیت نہ دیں. انشاءاللہ کل جو ہے وہ شک کے جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں, اور وہ شک کے جو چار رکعت نماز میں ہوتے ہیں اور شک ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کو. اب یہ ایک چیز ہے جو ہر مسلمان سے مربوط ہے, تھوڑی سی مشکل ہے لیکن توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خود سمجھ لیں, اس کے بعد باقی لوگ بھی آپ سے کبھی پوچھتے ہیں یا فیملی ممبر پوچھتے ہیں تو سب کے لیے اس میں بلائی اور بہتری. سلوات
امام بھول جاتے ہیں تو اگلی صف والے اونچی آواز سے کوئی ریمائنڈ
دیکھیں مثلا
کر سکتے ہیں.
دیکھیں امام مثلا
جی نہیں ہے لیکن
ہاں امام یہ ہے کہ وہی آدمی جو عام طور پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا پہلی صف میں جو بھی کھڑا ہوتا ہے, اور اگر پہلی صف والے کوئی بھی ریئیکشن نہیں شو کرتے تو کوئی پیچھے والا بھی یہ کر سکتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ مثلا امام اگر کچھ سورہ پڑھتے پڑھتے بھول جاتے پیچھے والے کسی کو آتی ہے تو وہ زور سے وہی آیا تھوڑی سی پڑھ کے
اگلا ورڈ جو
ہے ہاں وہ بیان کر سکتا ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مثلا اب اگر تشہد میں بیٹھنا تھا دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا تھا لیکن امام نہیں بیٹھا تو پیچھے والا جو ہے اب تشہد میں ہم جب بیٹھتے کیا کہتے ہیں الحمدللہ, تو پیچھے والا کوئی شخص زور سے الحمدللہ کہے گا تو امام کو ہنٹ مل جائے گا وہ بیٹھ جائیں گے. اسی طرح جو ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بحول اللہ کہتے ہیں. اب فار ایگزامپل تیسری رکعت ہے اور امام جو ہے کھڑے ہونے کی بجائے تشہد سمجھ کے وہ دوسری رکعت سمجھ کے بیٹھ گیا, تو اب پیچھے سے کوئی بندہ جو ہے بحول اللہ زور سے کہہ دے گا تو امام سمجھ جائے گا کہ اب کھڑے ہونا ہے. تو
نہیں
یہ ایک فکی چیز ہے, فکی چیز ہے اور ایک دوسرے کی جو ہے اس میں دیکھیں یہ امام ہے یا معموم ہے سب کے سب انسان ہے, ہر آدمی ہر وقت بہترین حالت میں نہیں ہوتا, کبھی کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے کبھی پریشانی میں ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی میموری لاس ہوتا ہے کبھی مختلف ڈائیورشن مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال کوئی بھی شخص بھول سکتا ہے, اب اس کے لیے سولوشن اسلام نے بتایا ہے اور وہ یہی طریقہ کہ جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. صلوات ابھی یہ جو کچھ ابھی بیان کیا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں, تھوڑی دیر لکھ لیں مصاحب ان شاء اللہ.
میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے جس یقین کی کیفیت کو شروع میں بتایا تھا وہ ایک الگ چیز ہے, اور آبویسلی اس کا اپوزٹ جو ہے وہ شک ہے, یعنی یہ کہ خدا پہ یقین ہے کہ نہیں ہے عبادت. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل ایک الگ چیز معلوم ہوتی ہے, ان دونوں کا کنیکشن جو ہے یقین کا اور یہ شک کہ ہم نے دو رکعت پڑھی کہ تین رکعت پڑھی تو ہم نے یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, دے لک ڈفرنٹ تھنگس.
دیکھیں اب پہلی بات تو یہ کہ یہ دو اپوزٹ چیزیں یقین اور شک,
بالکل
ٹھیک ہے. اب یقین کی مختلف اقسام ہیں, مختلف سچویشن میں مختلف کنڈیشن میں مختلف قسم کے یقین ہیں. مثلا ایک سائنٹسٹ کا جو یقین ہے, ایک نماز پڑھنے والے کا خدا کے بارے میں یقین, اب دونوں ڈفرینٹ ریلیجن بھی رکھتے ہیں تو شاید ڈفرینٹ ہو. اب چونکہ مختلف سچویشن ہے اس لیے یقین بھی مختلف ہے, اسی طرح شک بھی, خدا کے وجود کے بارے میں شک وہ ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن بہرحال یہ پہلی رکعت ہے یہ دوسری ہے تو شک, اب اس شک کا ایسا ہے کہ کچھ شک ایسے ہیں کہ مثلا انسان اگر خدا کے وجود کے بارے میں شک کرے وہ گناہ ہے. یہ والا شک یہ آپ کو مقام یقین سے تو گرا دیا نا اس نے, نماز کی حالت میں بھی جو شک ہو رہا ہے مقام یقین پہ تو آپ نہ رہے, شک والی حالت میں آ گئے. لیکن اس شک کا گناہ نہیں ہے, ممکن ہے انسان کی بیماری کی وجہ سے ہو یا ممکن ہے انسان کی توجہ نہ. اب بیماری کی وجہ سے تو اس کے ممکن ہے کہ اس کا کوئی گناہ بھی نہ ہو, اس کی پھر بھی اللہ قبول کر لے. لیکن وہ شخص کہ جس کو کوئی پرابلم نہیں, کوئی مشکل نہیں, کوئی میڈیکل پرابلم, پھر بھی وہ جو اگر توجہ نہیں دیتا اور پھر شک ہوتا ہے تو یہاں اس کی وہ نماز کی جو ریوارڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. ہے شک, لیکن شک کی بھی بہت ساری اقسام ہیں اور اسی طرح یقین کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. بہر اس تھوڑے سے وقت میں اب ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز میں ڈیٹیل کے ساتھ تو بارے
اگر کہ آپ نے جیسے بتایا احتیاط نماز جو ہے جو بھول جانے کی صورت میں پڑھی جاتی ہے, دوسری رکعت بھی پہلی رکعت ہی کی طرح پڑھی جائے گی یا؟
وہ دیکھیں نا, وہ جب آپ کھڑے ہو رہے ہوں گے اس وقت آپ نیت کریں گے, وہ نیت آپ نے الفاظ سے نہیں کہنی, بس ایک ذہن میں لے آنا ہے ایک رکعت پڑھ رہے ہیں دو رکعت پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ شک کیا ہے اور اس کا آپ نے علاج کیا کرنا ہے, پڑھنا خیر وہ ایک رکعت ہے تو کھڑے ہو کے ایک کی نیت ہوگی, تو دو سجدوں کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے تشہد سلام ایک رکعت فنے. اگر دو رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے تو پہلے دو سجدے جب ختم ہو جائیں گے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے قیام کے لیے, پھر اسی طرح جو ہے خاموشی کے ساتھ سورہ حم, پھر رکوع, پھر سجود, پھر بیٹھ جائیں گے تشہد اور سلام کریں گے. بعض اوقات اس نماز احتیاط کے فوراً بعد سجدہ سہو بھی کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ پھر بھی گیپ نہیں ہوگا, جو ہی آپ تشہد ختم کر کے وہی ذہن میں لے آتے ہیں کہ آپ سجدہ سہو, اور سجدہ سہو ایک نہیں ہے دو کرنے ہوتے ہیں, جب بھی کریں گے دو سجدے کریں گے, تو اس کو سجدہ کرنے کے بعد آپ نے پھر وہی تشہد اور سلام پڑھنا ہوتا ہے. اب یہ سارا بیٹھا ہوا ہے, سجدہ سہو والا سارا بیٹھا ہوا کام ہے. اور یہ جو نماز احتیاط ہے وہ آپ زیادہ تر کھڑے ہو کے پڑھیں گے, لیکن بعض اوقات آپ کو بیٹھ کے بھی پڑھنی ہوتی ہے.
وہ کیسی صورت ہے؟ وہ اس کے کیا بیٹھ کے
مختلف شک ہیں.
اچھا,
تو ممکن ہے آپ ایک رکعت کھڑے ہو کے اور دو رکعت بیٹھ کے پڑھنی ہو, تو وہ پہلے ایک اپنی کمپلیٹ کر کے پھر وہ دو رکعت بیٹھنے والی پھر اس کو شروع کریں گے, یا دو رکعت کھڑے ہو کے اور دو رکعت بیٹھ کے بھی آپ کو پڑھنی. اگر یعنی جتنا آپ کی بے توجہ زیادہ ہوتی جائے گی اتنا سمجھ لیں یہ عمل بھی اتنا بڑھتا جائے گا. اچھا, پھر مثلا جو آخری رکعت چار رکعت کی نماز ہے, آخری رکعت میں شک ہوگا کہ یہ چوتھی ہے پانچویں, اس کی صدا سمجھ لیں یا نماز دیتی ہے یا اللہ کی عبادت سمجھ لیں, وہ آخری میں شک ہوگا تو کم پڑھنا ہے, تیسری میں شک ہوگا تو اس سے زیادہ ہے, دوسری میں اور تیسری میں شک ہو تو اور زیادہ پڑھنا ہے. یعنی یہ پھر وہی کنسنٹریشن کی بات آتی ہے کہ اگر اب چونکہ دو رکعت اور تین رکعت فجر اور مغرب جو ہے ہی دو رکعت اور تین رکعت, اب جو اس میں شک کرتا ہے اس کی نماز ہی باطل ہے, دوبارہ پڑھو. شاید اس کا ہدف ایک یہ بھی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے توجہ کرو. اور کوئی سوال؟
جی محسن, جب نماز آپ شروع کرتے ہیں تو سجدے میں چلا جاتا ہے, رکوع کرتے ہیں مگر بھول جاتا ہے, ایسے کہ سجدے میں جاتا تو ذہن میں آتا ہے کہ میں نے رکوع ابھی کیا ہے یا نہیں, سیدھا سجدہ
یہی بتایا آج کل اس میں کہ چونکہ آپ سجدے میں چلے گئے تو رکوع والے گزر گیا ہے. اب اگر آپ کو شک پڑتا ہے کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا تو اس کو امپورٹینس نہ دیں, ٹھیک, یعنی وہ ایونٹ گزر گیا آپ اگلے میں چلے گئے تو پھر پچھلے کو بھول لیں.
اب جو نماز جو ہے وہ انسان پڑھ کر کہتا ہے چار نماز سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں پانچ جگہ پڑھ دی ہے.
ہاں اس وہ جو ہے نا اس کا انشاءاللہ اس میں بتائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کون سے شک ہے, وہ آخر جو نو ہے نا اسی میں ہے کہ چوتھی ہے یا پانچویں ہے, چوتھی ہے یا چھٹی ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے, تو یہ مختلف شک ہیں, تو اس کے لیے جو ہے پھر مختلف سولوشن ہے. چلو جو موجود ہیں کل کوشش کریں جمعے میں بھی آ جائیں, دوسرے خطبے میں وہ جو نماز کو باطل کر دیتے وہ بیان کریں گے اگلی جمعرات کو, یہ آخری نو والے شک بھی اور ایک دو روایت بھی کر لیں گے تاکہ سب کو اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے, اور کوشش کریں اگر خود گھر پہ بھی پڑھ لیں, کیونکہ یہ چیزیں ایک دفعہ کئی دفعہ آپ کو پڑھنی پڑے گی سننی پڑے گی پھر یاد ہو. جی
وہ جو یقین کی کیفیت ہے نا اس کو بھی سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اس لیے یقین اب جیسے دعائے کمیل ہے اس میں حضرت علی علیہ السلام جو پروردگار کی طرف کرتے ہیں کہ تو کب سے ہے کب تک ہے تو یہ ہے تو یہ ہے مالک ہے سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں, اور نہج البلاغہ کے ہر قدمے کے اندر جو ہے نا خطاب کے اندر جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ اللہ, امام حسن کے بصیرت نامے کے اندر اللہ کی تعریفیں اللہ کے بارے میں, وہ ہے اللہ کے اوپر یقین, وہ کیفیت جو یقین کی ہے وہ ہماری میری سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے. میں وہ سمجھوں کہ اللہ کی ایٹریبیوٹس جو ہے نا کہ وہ مالک یوم الدین ہے تو وہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے تو وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے تو وہ اس وغیرہ وغیرہ, یہ چیز جو ہے نا وہ یقین کی کیفیت.
تو اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ خود ہم اسی نماز کو, کیونکہ خدا نے خود قرآن فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, عبادت کے ذریعے انسان مقام یقین تک پہنچ سکتا ہے. اچھا اب کوئی شخص رات کو اپنے بستر سے اٹھ کے ساری رات عبادت کرتا ہے اور کسی غائب سے باتیں کرتا ہے, عبادت یعنی باتیں کرتا ہے کسی غائب سے جو نظر نہیں آتا, تو اس کو کوئی چیز تو ہے کہ جو نیند قربان کرا دیتی ہے اور آرام قربان کرا دیتی ہے, پھر اس کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں جس سے کلام کر رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے, اور تنہائی میں جو کلام کرتا ہوں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو چیز ہے یہ یقین ہے نا, بستر سے اٹھاتا ہے یہ یقین ہے. اب یہ یقین جتنا جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان خدا کے وجود کو اپنے ساتھ, خدا تو کہتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید, کہ ہم تو آپ کے یہ جو ہے جبل الرین سے بھی قریب ہے, شارق سے قریب ہے. ٹھیک ہے, یا ایک اور حدیث ہے کہ قلب المومن عرش الرحمن, کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اب روایات کے مطابق قرآن کے مطابق اللہ محدود نہیں ہے, اور جو عرش کی بھی تعریف کی گئی وہ یہی ہے, عرش ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کائنات بند ہے. عرش ایک ایسی چیز ہے, اب مثلا ہماری اپنی جو یونیورس جس کو ہم گیلیکسی ابھی جو کچھ دیکھ سکے ہیں یہ تو ایک پتنی اور کتنی ہے, اب یہ جتنی بڑی بھی کائنات ہے اس سب اندر ہے اور عرش اس سب کو گھیرے ہوئے ہے, یہ ہے عرش, اور جہاں عرش ہے وہاں خدا ہے. یعنی اب جب ہر چیز اندر ہے تو اس کا مطلب عرش ہر جگہ ہے, اور جب عرش ہر جگہ ہے تو خدا ہر جگہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب انسان بلندی پر ہو تو وہ زیادہ دیکھ سکتا ہے, اب جب ہر چیز اندر ہے تو جو کچھ اندر ہے, مثلا میں یہاں اندر بیٹھا ہوں اور بلندی بیٹھا ہوں, مجھے ہر چیز کا پتہ کہ یہاں کیا ہے. تو اب اللہ تعالی حدیث کیا فرماتی ہے کہ قلب المومن عرش الرحمن, مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے, یعنی وہ عرش جہاں خدا ہوتا ہے وہ مومن کا دل ہے. اب جب دل میں خدا ہو نا تو پھر یقین یقین ہوتا ہے,
وہ یقین جو ہے وہ ایک,
ہاں اب دل میں کیسے آئے یہ ہم خود اپنی لائف کو انالائز کریں.
اچھا مولانا یہ نماز کے حوالے سے ہے کہ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز مثلا سورہ حمد پڑھ لی ہے, اس کے بعد آپ دوسری سورہ شروع کرتے ہیں تو منہ سے آپ کے آہستہ سے اللہ کا کوئی مطلب نام اگر نکل جاتا ہے,
اس کے لیے پھر سجدہ صاحب کرنا پڑے گا, کیونکہ نماز کے کچھ جو ہے وہ واجبات ہیں کچھ ارکان ہیں. اب واجبات میں مثلا قرات واجب ہے, اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے ترتیب, بس اس کو ہر چیز کو ون بائی ون کریں. اب آپ نے سورہ حمد کی سات آیتیں بیچ میں کوئی اور چیز کاٹ دی,
نہیں اس کے پڑھنے کے بعد,
ہاں اب اس کے بعد آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے کوئی اور سورہ پڑھنی ہے تو کوئی اور چیز پڑھ لی جو سورہ کا حصہ نہیں ہے, تو پھر اس میں آپ کو سجدہ صاف کرنا ہوتا ہے. کلام بھیجا سلام بھیجا, آپ نے غلط جگہ پہ سلام پڑھ دیا, مثلا سلام جو ہے چار رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے، دوسری میں نہیں پڑھنا ہوتا، تو آپ نے چوتھی کی بجائے دوسری میں سلام پڑھ دیا، یا نماز کے دوران آپ نے بات کر دی، اب چاہے کچھ بھی کہہ دیا، تو وہ اگر آپ نے ایسی چیز کی کہ جو اس سورہ کے مفہوم کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے ڈاکٹر صاحب کی تھی، اس میں بات وہی ہے کہ جتنا دل میں خدا بستا جائے گا اتنا یقین بڑھتا جائے گا۔ مثلا دنیا میں جن سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، جس چیز سے بھی ہو جاتی ہے، تو وہ ہر وقت ہمارے دل میں ہوتی ہے، سوچ میں ہوتی ہے، اور ہر وقت پھر ہم اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر وہ قیمتی ہے تو اس کی قیمتی ہونے کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے، وہ خوبصورت ہے تو وہ خوبصورتی کا یقین ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ پہلے یقین ہوتا ہے، اب جو جو یقین بڑھتا ہے تو تب تب ہماری جو ہے وہ محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو اس لیے محبت اور یقین لازم و ملزوم ہے کہ کون سی چیز پہلے آتی ہے۔ بہرحال دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یا ممکن ایک پہلے آ جاتی ہے دوسری بعد میں آتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ چیز ہے، دوسری جو ہے جو نماز کی حالت میں کچھ پریکٹیکل جو ٹپس ہیں وہ یہی ہے کہ انسان جب قیام کرتا ہے، تیاری تو انسان کی شروع ہوتی ہے وضو سے، وضو جب انسان کر اس وقت خدا کی طرف متوجہ، پھر کچھ دعائیں ہیں اللہ کی طرف متوجہ، اور پھر وضو کرنے کے بعد بھی انسان کی پوری توجہ خدا کی طرف رہے، ممکن ہے گھر میں پڑھ رہے، ممکن ہے باہر کی طرف، پھر جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے توجہ ڈائیورٹ ہو، خود جا نماز پہ اگر سفید چادر بچھی ہوئی ہو تو اس سے بھی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہوتی، پھر انسان قیام کی حالت میں جو ہے سجدہ گاہ جہاں ہے وہاں پہ نگاہ کرے، بلند آواز سے پڑھے، اس کے بعد جو پڑھ رہے اس کا ترجمہ بھی جانتا ہو، کیونکہ ہمیں ہزار عربی جن کو نہیں آتی ان کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ ترجمہ آپ کو ایک دفعہ ہو گیا تو آپ کو ہر روز ایک ہی لفظ ہوگا مفہوم ڈیفرنٹ آپ کے ذہن میں آئے گا، یعنی ایک وسیع، ایک لفظ کے ایک وسیع کائنات بن جاتی ہے، خدا کے جمال کے، جلال کے، محبت کے، خدا کی رحمت کے مختلف اینگلز انسان کے سامنے اس انڈرسٹینڈنگ سے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان مثلا جب قنوت پڑھتا ہے تو ہتھیلیوں پہ نگاہ کرے، اور یہ ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے نماز کی حالت میں آنکھیں کھلی ہوں، آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو فلائٹ آف آئیڈیاز زیادہ ہوتی ہے، یعنی انسان کی جو سوچ ہے، فکر ہے، جب آنکھیں بند ہوں تو وہ زیادہ انسان ادھر ادھر سوچتا ہے، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اور سجدگاہ پہ قیام کی حالت میں ہوں، جب رکوع کرے تو دونوں پاؤں کے درمیان میں ہو نگاہ، جب آپ قنوت میں ہوں تو اس وقت آپ کی ہتھیلیوں پہ آپ کی نگاہ ہو، جب سجدے میں ہوں تو آپ کی گود کی طرف جو ہے وہ آپ کی نگاہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اب ہر شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آواز کے ساتھ تھوڑا بلند پڑھتے ہیں تو ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، یا ان پر زیادہ رکعت طاری ہوتی ہے، گریہ طاری ہوتا ہے۔ بہرحال نماز، وہ نماز کے جس میں انسان آنسو بہائے وہ بہت مقبول نماز ہوتی ہے، آسان نہیں ہے بہرحال نماز کی حالت میں آنسو بہانا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسی کوئی نماز ہو تو وہ بہت مقبول نمازوں میں سے ہوتی ہے، کہ انسان کو نماز کی حالت میں اپنے گناہوں پر یا خدا سے محبت میں، یا حتیٰ کہ نماز سے پہلے اہل بیت کی کوئی مصیبت کو یاد کر کے آنسو بہا کے پھر نماز شروع کریں، تو وہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نماز کی حالت وہ بہت عمدہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس حالت میں بھی اب یہ دیکھیے کہ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کے لیے، تو آپ اس وقت جو بھی بات کریں بچے کو اچھی نہیں لگتی، جس چیز کے لیے رو رہا ہوتا ہے وہ چیز مل جائے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب عبادت میں بھی روتا ہے تو وہ خدا کے لیے رو رہا ہوتا ہے، خدا کا قرب کے لیے، خدا کی محبت کے لیے، خدا کے نور کے لیے، خدا کی ہدایت کے لیے رو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت توجہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جس کے لیے انسان رو رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے مل جائے۔ اب ملنا چونکہ خدا کو ہے تو خود بخود جو ہے وہ یقین اور وہ معرفت والا مقام جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری طور پہ یہ نگاہ کا کھلا رکھنا، اگر بلند آواز سے آپ کی توجہ ہوتی ہے تو وہ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی توجہ نماز کی طرف، نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ بالکل آنکھیں بند نہ کریں، ان کی توجہ نہیں ہوتی، تو پھر وہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز کھلی آنکھوں سے پڑھیں، اور اگر بلند آواز سے آپ کی توجہ زیادہ نماز کی طرف رہتی ہے تو پھر بلند آواز سے پڑھیں، لیکن اگر خاموشی کے ساتھ آپ کی توجہ زیادہ رہتی ہے تو ہر شخص خود اپنے آپ پہ ناظر بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی نماز کی توجہ زیادہ کر سکتا ہے.
آغا جی،
آپ نے بلند آواز میں نماز پڑھنے کا کہا ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ایک عالم دین صاحب تھے، ان سے میری ہوئی تھی اسی ٹاپک کے بعد، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آواز اونچی آواز میں نماز نہ پڑھیں جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی اور نمازی ہے، کیونکہ اس کی جو کنسٹریشن ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے آپ کے اونچا پڑھنے سے.
جی میں نے کہا نا، دو آپشن تو میں نے بتائے. اب دیکھیں خدا نے بھی کیا اہتمام کیا ہے کہ وہ نماز، مثلا نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشاء کی پہلی دو رکعت ہیں، اور نماز مغرب کی پہلی دو رکعت ہیں، یہ بلجار یعنی آواز کے ساتھ پڑھنے کی ہے. اب یہ آواز کتنی ہو، یہ کم سے کم یہی ہے کہ آپ خود سن سکیں، اتنی بلند ہو.
فجر اور مغرب،
مغرب کی فجر کی دو رکعت پوری کی پوری اے ٹو زیڈ آپ نے بلجار یعنی آواز کے ساتھ پڑھنی ہے. اب یہاں لیڈیز کا ہے، لیڈیز کا اگر کوئی نامحرم ان کی آواز سن رہا ہے تو وہ دھیمی رکھیں، لیکن ورنہ حکم دونوں کے لیے کہ فجر کی نماز پوری نماز وہ بلند آواز سے پڑھیں. زہر اور عصر کے اخفاء کے ساتھ ہے، اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ اور تشہد آپ آواز کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن قرآت قرآن کی جو ہے وہ آپ خاموشی کے ساتھ پوری چار رکعت میں جو ہے یہی ہوگا. اس کے بعد مغرب کی پہلی دو رکعت اور عشاء کی پہلی دو رکعت آپ نے بلجار پڑھنی ہے، عورت مرد سب کے لیے، کہ وہ پہلی دو رکعت سب کچھ بلند آواز سے. اب تیسری یا چوتھی رکعت ہو تو اس میں جو ہے تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ چار تسبیح ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چونکہ چار ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں تسبیحات اربعہ، چار تسبیح. اس کو جو ہے تیسری یا چوتھی رکعت میں یہ پڑھتے ہیں. اگر کسی کو نہ آتا ہو تو وہ صرف سورہ حمد پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہی تسبیحات اربعہ ہی پڑھی جائیں. تو یہ تیسری اور چوتھی رکعت میں، لیکن یہ بلند آواز سے نہیں پڑھنی، لیکن رکوع یا سجدہ یا تشہد وہ بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے سب نمازوں میں، ٹھیک ہے. یہ بلجار اور بلاخفاء کا. اب اگر عورت کسی اور ایسی جگہ پہ ہے جہاں مسلم ممکن کام کر رہے ہیں، کوئی غیر محرم سن رہا ہے آواز، اب غیر محرم کا بھی کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ ایک عورت کے جو کزن ہیں وہ اس کے لیے نامحرم ہوتے ہیں. مثلا ہمارے عام طور پہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں تصور یہ سارے بہن بھائی ہیں، تو یا شوہر کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی نامحرم ہوتا ہے، اسے حجاب کرنا بھی ضروری ہے. اور اسی طرح نماز میں بھی جو ہے، چاہے کزن ہو چاہے شوہر کا بھائی ہو، تو یہ ان کے سے جو ہے نماز کی حالت میں پھر یہی ہے کہ عورت پھر مطلب اتنی آواز ہو کہ وہ خود ہی سن سکے، کسی اور تک آواز اس کی نہ جائے. مسجد میں آنا اور خوشبو لگانا کا بہت فائدہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن عورت کو مسجد میں اگر احتمال ہو کہ اس کی خوشبو نامحرم تک پہنچے گی تو وہ مسجد میں آتے ہوئے بھی خوشبو نہ لگائے. اب عام طور پہ ریورس ہے کہ عورت کو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ میک اپ کرنا ہو، خوشبو لگانا ہو، گھر میں شوہر کے لیے کرے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ جب انسان شاپنگ پہ لے جاتا ہے تو اچھا لباس بھی اور زیورات بھی اور خوشبو بھی اور میک اپ بھی سب کچھ بغیر حجاب کے الٹا ہم کرتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کو سمجھے اور اسلام کے مطابق عمل کرے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی نماز کی اور توجہ کی. تو اگر جو آپ کی بات ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ آدمی کھڑے تو آپ زیادہ زور سے پڑھیں گے، دوسرے ڈسٹرب ہوں گے، تو وہاں پہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں. لیکن جہاں اکیلے ہیں وہاں آپ جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں.
قبلہ آواز جو ہے ان کا آواز بہت بڑا ہے نا، کچھ لوگ جو میں زور سے پڑھوں میں اتنا آواز سن نہیں سکے گی. ان کا آواز ماشاء اللہ جو لاؤڈ اسپیکر کی طرح سجاد ان کا
تو یہ اللہ کی عطا ہے نا، ان کو اللہ کی عطا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسے دیکھیں نا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کچھ اعلان ہی دی تو ان کے کیا تھے وہ سیمز جو ہیں وہ ایک پوئٹری کی صورت میں تھی, تو اللہ نے آواز دی اور اس آواز کے اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت سارے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ گلیوں میں جاتے ہوئے رک جاتے تھے اور ان کی اس تلاوت سے اس آواز سے محسوس ہوتے تھے. تو اللہ نے بارہ جن کو آواز دی ہے وہ بھی خدا کی راہ میں استعمال ہونی چاہیے. تو آپ کا سوال
جی, میں صرف ڈاکٹر صاحب کی یقین والے کوشچن پر آؤں گا. بے شک آپ نے بہت اچھا تفصیل سے بیان کیا ہے, لیکن جو پھر یقین کی کنجی کون کیا ہوئی؟ یقین کی کنجی مطلب یقین, آپ تک یقین تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کی وہ کون سی بیسک ریکوائرمنٹ یا ریکویزٹس ہونی چاہیے, کنڈیشنز جن کو آپ فلفل کر کے آپ یقین کے عالم تک. دیکھیں آپ, اگر آپ میں پاکیزگی نہیں ہے, میں مثال کے طور پر میری اپنی میں آپ مثال دیتا ہوں, میں اگر نماز بھول گیا پہلی رکعت, دوسری رکعت میں تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا, یا تیسری رکعت میں نے پڑھی چوتھی پر ختم کر دی, تو یہ میرا اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں نے کوئی میرا وضو کمپلیٹ نہ ہوا, صحیح نہ کیا ہو, یا میری کو مطلب کپڑا وہ پاک نہیں ہے. اس عالم میں میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو میں کہنے کا یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یقین آپ کو پاکیزگی کے ساتھ آتا ہے. اگر آپ پاکیزہ ہیں, آپ اس وقت عبادت کے لائق ہیں, جب آپ اتنی اللہ کی بڑی ذات کے آگے آپ پیش ہونے جا رہے ہیں,
پہلی شرط ہے خوشبو
میں جائے. تو بھولتا میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ بھولتا انسان وہی ہے جس کی پاکیزگی مشکوک ہو, یا جس کا وہ جس وہ عالم ٹھیک نہ ہو, تب وہ جا کر یقین کے عالم میں پہنچ نہیں سکتا. یہ تو بیسک جو
عبادت تو ہوتی تب ہے جب آپ پاک و پاکیزہ ہوں. مثلاً فکری طور پہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے؟ نماز بات آپ کا لباس اگر پاک نہیں ہے تو آپ نہیں ہوگا. جس جگہ پہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصب ہے یا اجازت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. تو یہ یعنی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اللہ کی عبادت کرتا کہ مقام یقین پہ تو پہنچ جائے. اب عبادت بغیر طہارت کے نہیں ہے. اچھا پھر اب یہ طہارت ایک طہارت کا ظاہری مفہوم ہے کہ آپ لباس کو پاک رکھیں, جسم کو پاک رکھیں, وضو کے ساتھ آئیں, غسل کر کے آئیں, ٹھیک ہے؟ مثلا محرم میں شاید بیان کیا تھا کہ غسل جمعہ کے کتنے فائدے ہیں, یعنی وہ بھی ایک طہارت. اللہ کہتے ہیں عبادت سے پہلے, میری ملاقات سے پہلے ہر قسم کی بدبوؤں کو, گناہوں کو, چیزوں کو دھو کے آؤ, طاہر اور پاک ہو کے پھر آ کے عبادت کرو. یہ ایک مفہوم, یہ ظاہری چیز ہے. لیکن وہ جو گندگی اندر ہے ہمارے گناہوں کی, شک کی, وہ بھی تو نجاست ہے, اس کو بھی دھونا ہے. کیونکہ اب قرآن میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسو الا المطہرون. تم قرآن کو اب ظاہری فقہی حکم کیا ہے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں کافر قرآن کے حروف کو نہیں چھو سکتا کیونکہ نجس ہے. مسلمان اگر باوضو نہیں ہے تو قرآن کے حروف کو نہیں چھو سکتا, ٹھیک ہے؟ پہلے آپ وضو کریں, یہ ظاہری حکم ہے فقہ کا. باطنی حکم کیا ہے کہ قرآن متقین کی ہدایت کے لیے, قرآن ہدایت کا سرچشم ہے, قرآن میں ہر چیز کا علم ہے, قرآن کتاب یقین ہے. لیکن یہ کب ان تمام چیزوں تک آپ پہنچیں گے؟ جب آپ طاہر ہو جائیں گے, طہارت کے مقام اعلی تک جب آپ پہنچ جائیں گے تو خود بخود قرآن کے جو علم کے سرچشمے وہ آپ کے لیے کھلتے جائیں گے. اسی طرح اہل بیت کے لیے بھی یہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے جب تک ہم ناپاک ہوتے ہیں, ظاہری طور پہ بھی. حتیٰ کہ بعض مثالیں ملتی ہیں کہ اگر کسی پہ غسل واجب تھا اور وہ کسی کی بارگاہ میں چلا گیا, ایمان بھی ان کو اٹھا دیتے کہ جاؤ پہلے غسل کر کے پھر آؤ. اسی طرح بعض علماء کی بھی مثالیں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ مقام یقین کیسے ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کے خیالوں کو دیکھ لیں, آپ قبروں میں دیکھ لیں, قیامت کو دیکھ لیں, آپ دوزخ کو دیکھ لیں, بہشت کو دیکھ لیں, تو خود بخود یقین آ جائے گا نا. اب وہ عالم کے جو درس دے رہا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ نجاست کی حالت میں ہے, تو وہ اس کو کہتے ہیں جاؤ پہلے غسل کرو پھر آؤ. تو کیا وہ دیکھ رہا ہے اس کی نجاست کو؟ اسی طرح جو ہمارے اندر کے گناہوں کی یا شک کی مختلف نجاسات ہیں اس کو ہم نے دھونا ہے. اب ظاہری طور پہ ہم اسی پانی سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. جو باطنی اور گناہوں کی نجاسات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ رونے سے، وہ گریہ کرنے سے، وہ توبہ کرنے سے. مختلف طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم وہ چیزیں ختم کر سکتے ہیں.
یقین کے اصل میں درجات ہیں
جی،
اور جو سب سے کم درجہ ہے، جو سب سے کم درجہ ہے جس میں شک بھرا ہوا، جیسے میں ہوں مثال، اور پھر اس کے بعد جتنا آپ کا یقین بڑھتا جائے گا، جیسے متقی وہ ایک درجہ ہے، اسی طرح سے یقین امامت کا یقین ہے، رسول کا یقین ہے. اب جب حضرت علی نے کہا ہے کہ میں تجھ تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا یا جہنم کا، بلکہ اس لیے کہ میں یقین اور محبت، جیسے آپ نے کہا محبت اور یقین جو ہے نا آئیڈینٹیکل ایشوز ہیں. تو یقین کے درجات ہیں. علامہ رشید ترابی کی ایک مجلس ہے یقین کے اوپر، اس کے اندر آپ نے شاید یقیناً وہ درجات کو انہوں نے بہت ایکسپلین کر کے بتایا کہ شک جو ہے وہ لیول، اور جو ان کا وہ ہے درج شک اور یقین کا جو کمپرومائز ہے اس سے وہ
لفظ آپ نے بہت اچھا استعمال کیا درجات جو ہے. بیسکلی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کام علمی ہے درجات جو ہے.
وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ شک کو یقین میں نہ بدلے، یقین آپ کا وہی رہے، مطلب شک آتا ہے لیکن یقین آپ کا وہی رہے.
تو یہ بہرحال ایک وسیع کائنات ہے اللہ کی، اور شہید متاری فرماتے ہیں کہ جب انسان زیادہ جانتا ہے، اور جو انسان جتنا زیادہ جانتا جاتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو کم تر اور جاہل محسوس کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اس وسیع کائنات میں سے، اور جو جاہل ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو سب کچھ ہوں. تو اس لیے یہ وسیع کائنات ہے، اسپریچویلٹی کی کوئی حد نہیں ہے. تو جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا پا لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے یقین میں، اس کی طہارت میں، اس کے مقام میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ہدف یہی ہونا چاہیے کہ کبھی تھکنا نہیں چاہیے. ہماری آدھی زندگی گزر گئی ہیں، تھوڑی سی رہتی ہیں، کوشش کریں چند سالوں میں اس سفر کو جتنا تیزی سے کر سکیں، پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، یہی چند سال ہیں.
یعنی بلومشکار نے راسخ یقین جو ہے اس کے بارے میں بھی بتایا،
راسخون فی العلم، کہ وہ جن کے اندر علم کو رسوخ کر دیا گیا، بھر دیا گیا، اور وہ یہی محمد والے محمد علیہ السلام ہیں. تو بہرحال یقین علم کے ساتھ بھی آتا ہے، یقین عبادت کے ساتھ بھی آتا ہے، یقین طہارت کے ساتھ بھی آتا ہے. ہدف یہی ہے کہ یقین کی طرف بڑھیں، اور انشاءاللہ یہ کیسے ہوگا، اسی طرح کی محافل، عبادات، مجالس، یہ سلسلہ جتنا زیادہ ہو تو انسان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عبادت پہ، تقوی میں، خلوص میں، تو یہ خود بخود یہ چیزیں جو ہے انسان
کو. اسی پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر میں دعائے کمیل اردو میں پڑھوں تو مجھے سمجھ میں آئے، مگر میں نے اس کو ہزاروں دفعہ پڑھا ہے اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں بات ہے یہ تو میں نے ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں. ہر دفعہ اس کے اندر ایک نئی چیز
مفہوم
معلوم ہوتا ہے، اور وہ شروع سے آخر تک. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اردو میں نہ پڑھی ہوتی تو مجھے دعائے کمیل کو میں ویسٹ کر.
اسی لیے نماز کے لیے جو سب سے واجب بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، وہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن جاننا ضروری ہے، تاکہ اس کی لذت محسوس ہو انسان کو.
ڈاکٹر صاحب کافی اس میں کافی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دعائے کمیل میں آپ اردو میں پڑھیں تاکہ جو آپ کو مفہوم لازمی ہے اور وہ لطف زیادہ آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کے ویسے یہ
پہلے ہمیشہ ایک چیز یہ ہے،
لیکن یہ عربی جو ہے نا اس میں ثواب جو ہے عربی کا پڑھنا جو ہے نا
اصل میں وہ زبان جو خدا نے
جی
اپنے کلام کے لیے، اپنی کتاب کے لیے انتخاب کی، وہ بہت کمپریہنسو لینگویج عربی. خدا نے اس زبان میں، یعنی اس میں بھی ہر ایک لفظ کے کئی کئی مطالب ہوتے ہیں،
تیرا گردان،
تو اس وجہ سے بھی تاکہ اس میں اللہ کے وسیع علم کو سمویا جا سکے اس زبان میں. دوسرا، اس زبان کا اب اسلام اور قرآن ہر کسی کے لیے، کائنات کے ہر بندے کے لیے، تو اس کلام کا کچھ حصہ اللہ نے ہر ایک میں سیکھنا واجب کر دیا ہے. جو نماز میں پڑھنا ہے اتنا تو واجب ہے نا، ہر کسی کو یاد کرنا، یہ الحمدللہ یا کوئی سورہ، دو تین سورہ، اتنا تو ہر مسلمان پر اللہ نے واجب کر دیا ہے. باقی ہدف یہی ہے کہ اب مثلا یہی نماز شب ہے، اس میں قنوت میں آپ دعا اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں. نماز جمعہ کا خطبہ کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ جو لوگوں کی زبان ہے اس میں تبلیغ کرو، نصیحت کرو تاکہ لوگ سمجھیں. تو اسلام کا ہدف یہی ہے، معرفت تب ہوگی جب انسان کو سمجھ آئے گی. ایک طرف ہمیں عربی کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسری طرف جو ہماری اپنی لینگویج ہے اس میں بھی اس میٹیریل کو اویلیبل کرنا چاہیے تاکہ وہ جو اس کو نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم ایک منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے معرفت کی وہ اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے حاصل کر سکیں. بہرحال کافی وقت ہو گیا تو آج انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اگلے ہفتے انشاءاللہ شریف کو جاری رکھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرمضي يا رب حق محمد وآل محمد حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے ہمیں شرف یاب فرما، ان کے یاران و انصار میں ہمیں شامل فرما. پروردگارہ حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما، ان کے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کو بخش دے، ان کی قبروں کو جنت الفردوس میں تبدیل فرما، ان سب کو محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جو پریشان ان کی پریشانی دور فرما، جو رزق و روزی کے مشکلات میں گرفتار ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما. تو مومنین مشکلات یا بیماری کی حالت میں پروردگار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. پروردگار شب جمعہ شب رحمت ہے، ہم یہاں جانے سے پہلے اس حال میں جائیں کہ ہر قسم کی گناہوں کی نجاست سے پاک ہوں. اللہ ہم سب کو خلوص، تقوی، یقین، توکل کی دولت سے مالا مال فرما. اللہم صل علی محمد.